جمعرات 26 فروری کی سیروین کے ساتھ ماہ پارہ سفتر کا سلام. عراق اور شام میں سرگرم شدت پسند تنظیم داعش کی ویڈیوز میں سرقلم کرنے والا جہادی نقاب پوش برطانوی نکلا. یہاں کے نوجوان شدت پسندی کی جانب کیوں راغب ہیں؟
وہ اپنے آپ کو اس سوسائٹی کا ایک سٹیک ہولڈر نہیں سمجھتے. ان کی فرسٹریشنز ہیں, یہاں پہ ڈیپریویشن بہت زیادہ ہے, ان کو ڈسکریمینیشن فیل ہوتی ہے.
تفصیل خبروں کے بعد.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے, احمد رضا سے خبریں سنیے. شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ کی ویڈیوز میں لوگوں کی گردنیں تنوں سے جدا کرنے والے ایک نقاب پوش شخص کی شناخت ہوئی ہے. شمائلہ خان.
ویڈیوز میں انہیں جہادی جان کہا گیا. بی بی سی سمجھتا ہے کہ ان کا اصل نام محمد اموازی ہے. وہ کئی مغربی یرغمالیوں کے قتل پر مبنی ویڈیوز میں نظر آ چکے ہیں. معلوم ہوا ہے کہ اموازی برطانوی شہری ہیں اور ان کا تعلق مغربی لندن سے ہے. یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ سن 2006 میں صومالیہ گئے تھے اور ان کے شدت پسند تنظیم الشباب سے بھی رابطے ہیں.
دوسری طرف عراق میں سرگرم دولت اسلامیہ یا داعش نے آج ایک ویڈیو جاری کی ہے جس میں اس کے جنگجوؤں کو شمالی شہر موصل کے ایک عجائب گھر میں قدیم نوادرات کو تباہ کرتے دکھایا گیا ہے. افغانستان کے دارالحکومت کابل میں ایک سفارتی قافلے پر خودکش بم حملے میں ایک ترک فوجی ہلاک ہو گیا ہے. طالبان کے ترجمان نے کہا ہے کہ حملے کا ہدف امریکی فوج تھی. افغانستان کے ہی شمالی صوبے پنجشیر میں برفانی تودے گرنے سے ہونے والی اموات کی تعداد 200 سے تجاوز کر گئی ہے. برفانی تودوں سے صوبے بدخشاں میں بھی 18 افراد ہلاک ہوئے ہیں. افغانستان میں اس سال موسم سرما اتنا شدید نہیں تھا, مگر حالیہ شدید برف باری نے کئی لوگوں کو حیران کر دیا ہے. پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف نے بھارتی سیکرٹری خارجہ کی پاکستان آمد سے چند دن پہلے آج سیالکوٹ میں ورکنگ باؤنڈری کے قریب سرحدی علاقے کا دورہ کیا اور سرحدی فورس کے اہلکاروں اور مقامی لوگوں سے ملاقاتیں کیں. پاکستانی فوج کے ترجمان کہتے ہیں کہ جنرل راحیل نے بھارتی گولہ باری سے متاثرہ خاندانوں سے یکجہتی کا اظہار کیا. کہا کہ لائن آف کنٹرول اور ورکنگ باؤنڈری پر فائر بندی کی حالیہ بھارتی خلاف ورزیاں پاکستان کی دہشت گردی کے خلاف جنگ سے توجہ ہٹانے کی کوشش ہے. انہوں نے کہا کہ لائن آف کنٹرول اور ورکنگ باؤنڈری پر کسی بھی طرح کی اشتعال انگیزی کا مناسب جواب دیا جائے گا. افغانستان سے متصل بلوچستان کے ضلع پشین کے علاقے برشور میں مقامی حکام کے مطابق خسرے سے 8 بچے فوت ہو گئے ہیں. مقامی یونین کاؤنسل کے چیئرمین عبد الولی کاکڑ نے بی بی سی کو بتایا کہ اسپتال میں خسرے کے علاج کی ویکسین بھی نہیں ہے.
ابھی بھی کئی بچے اس سے متاثر ہیں. ابھی بھی بچے, یعنی تقریباً ہر قلعے میں تقریباً 10-15 بچے ابھی بھی متاثر ہیں. ابھی ہم لوگوں تقریباً 7 دفعہ ہم لوگ اسپتال گئے, واپس لوگوں کے پاس ویکسین بھی نہیں تھا.
صوبہ سندھ کے معروف گلوکار صادق فقیر سعودی عرب میں ایک ٹریفک حادثے میں چل بسے. کراچی سے ریاض سہیل.
صادق فقیر گزشتہ ہفتے اپنے اہل خانہ کے ساتھ عمرے کی ادائیگی کے لیے سعودی عرب گئے ہوئے تھے. آج میدان عرفات سے واپسی پر وہ حادثے کا شکار ہو گئے. صادق فقیر کا تعلق سندھ کے سرائی علاقے تھر سے تھا. وہ روایتی منگنہار خاندان کے فرد تھے. صادق فقیر مارواڑی گیتوں پر بھی عبور رکھتے تھے اور ہندو برادری کے مذہبی تہواروں پر بھجن بھی گاتے تھے. ان کی حادثاتی موت پر مٹھی شہر سوگ میں بند ہو گیا ہے.
غزہ میں لڑائی ختم ہونے کے 6 ماہ بعد اقوام متحدہ سے منسلک اور دیگر بین الاقوامی امدادی تنظیموں نے ایک مشترکہ بیان میں تباہ شدہ علاقے کی تعمیر نو کی سست رفتاری پر افسوس کا اظہار کیا ہے. یہ تنظیمیں کہتی ہیں کہ اب بھی 100,000 کے قریب غزہ والے بے گھر ہیں. بجلی کا نظام درہم برہم ہونے کی وجہ سے یومیہ 18 گھنٹوں تک کی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے. اسرائیل کہتا ہے کہ اس نے غزہ میں تعمیری مواد کی فراہمی پر پابندی لگا رکھی ہے کیونکہ اسے ڈر ہے کہ حماس اسے فوجی مقاصد کے لیے استعمال کرے گی. بھارت کی حکومت نے ریلوے کے محکمے کو بہتر بنانے کے لیے اگلے 5 برسوں میں 137 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کا اعلان کیا ہے. دلی سے سہیل حلیم.
سریش پربھو اپنا پہلا بجٹ پیش کر رہے تھے جو معمول کے بجٹ سے ذرا ہٹ کر تھا, کیونکہ اس میں نہ تو کرایوں میں اضافے یا کمی کا کوئی اعلان کیا گیا اور نہ نئی ٹرینوں کا. سریش پربھو نے کہا کہ موجودہ ٹرینوں کی رفتار بڑھائی جائے گی اور تیز رفتار ریل گاڑیاں چلانے کے لیے نئے کوریڈور بنائے جائیں گے. ٹرینوں میں نئے ڈیزائن کے ٹوائلٹ بنائے جائیں گے جنہیں صاف رکھنا زیادہ آسان ہوگا.
ارجنٹینا کے قانون سازوں نے ملک کی خفیہ ایجنسی کو ختم کرنے کے حق میں ووٹ دیا ہے. عبداللہ فاروقی.
ارجنٹینا کی کانگریس کے ارکان نے خفیہ ادارے انٹیلیجنس سیکرٹریٹ کی جگہ نیا ادارہ بنانے کے حق میں ووٹ دیا ہے جو کانگریس کو جواب دہ ہوگا. صدر کرسٹینا فرنینڈس کیرچنر نے پروسیکیوٹر آلبرتو نسمان کی پراسرار موت کے بعد خفیہ ادارے کو ختم کرنے کی تجویز دی تھی جو کہ حکومت کے خلاف تحقیقات کر رہے تھے.
تھائی لینڈ کی فوج کی جانب سے نئے آئین کی تیاری کے لیے بنائی گئی کمیٹی نے کہا ہے کہ مستقبل میں سینٹ کے تمام ارکان نامزد کیے جائیں گے, انہیں براہ راست منتخب نہیں کیا جائے گا. کمیٹی کے ترجمان نے نے کہا کہ 200 سینیٹر 6 برسوں کے لیے نامزد ہوں گے۔ ملک کے پچھلے آئین کے تحت 150 ارکان کی نصف تعداد براہ راست منتخب ہوتی تھی، باقی ماندہ نامزد کیے جاتے تھے۔ ناقدین نے کمیٹی کے اس فیصلے کو جمہوریت کے لیے دھچکا قرار دیا ہے۔ تھائی لینڈ کی فوج نے مئی 2014 میں اقتدار پہ قبضہ کیا تھا۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
ہمارے نامہ نگار، قریہ قریہ گاؤں گاؤں،
حکومت پر سیاسی دباؤ میں کمی آئے گی یا اضافہ ہوگا؟ ہارون رشید، بی بی سی اسلام آباد۔
قومی اسمبلی کا اجلاس کل پھر ہوگا۔ شہزاد ملک، بی بی سی اسلام آباد۔
سیکیورٹی انتظامات کو مزید سخت کر دیا گیا ہے۔ ریاض مسرور، بی بی سی سری نگر۔
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنا کیجیے۔
حالات حضرہ کا پروگرام سیربین بی بی سی کی اردو نشریات میں پیش کیا جا رہا ہے۔ سامعین، آپ کو یہ بتا دیں کہ جہاں نما بی بی سی کا پروگرام جو صبح نشر ہوا کرتا تھا، کل اس کا آخری پروگرام نشر ہو رہا ہے۔ اس سلسلے میں ایک خصوصی فیچر بی بی سی اردو .com پر حاضر ہیں، آپ وہاں آ کر کسی وقت بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ہم پروگرام کی پہلی اور بڑی خبر کی طرف چلتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ عراق اور شام میں سرگرم شدت پسند تنظیم داعش کی ویڈیوز میں سر گردنوں سے جدا کرنے والا نقاب پوش شدت پسند لندن کا رہائشی نکلا۔ وہ جہادی جون کے نام سے معروف تھا، اور ویڈیوز میں وہ مغربی مغویوں کا سر قلم کرتا ہوا نظر آیا کرتا تھا۔ بی بی سی کو ملنے والی اطلاعات کے مطابق اس کویتی نژاد برطانوی شخص کا نام محمد اموازی ہے، اور وہ مغربی لندن سے تعلق رکھتا ہے۔ یہ بھی اطلاع ہے کہ برطانیہ کی سیکیورٹی ایجنسیوں کو محمد اموازی پر شبہ تھا، اور ماضی میں بھی ان پر ایجنسیوں کی نظر رہی۔ خیال ہے کہ یہ شخص برطانوی شہری ہے، تاہم برطانوی پولیس نے جہادی جون نامی اس شخص کی شناخت کی تصدیق سے فی الحال انکار کر دیا ہے۔ ایک سوال یہ ہے کہ برطانوی نوجوان داعش جیسی شدت پسند تنظیموں کی جانب آخر کیوں راغب ہو رہے ہیں؟ اس سوال پر بات کریں گے پروگرام میں آگے چل کر، لیکن پہلے اس خبر کے بارے میں بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ سنیے شمائلہ خان کی زبانی۔
مغربی مغویوں کا سر قلم کرنے والا یہ نقاب پوش شخص جہادی جان کے نام سے جانا جاتا ہے، اور دولت اسلامیہ کی سر قلم کی جانے والی ویڈیوز میں کئی دفعہ برطانوی لہجے میں بات کرتے ہوئے نظر آیا۔ بی بی سی کو ملنے والی اطلاعات کے مطابق اس کویتی نژاد برطانوی شخص کا نام محمد اموازی ہے، اور وہ مغربی لندن سے تعلق رکھتا ہے۔ اطلاعات کے مطابق برطانیہ کی سیکیورٹی ایجنسیوں نے محمد اموازی پر ماضی میں نظر رکھی ہوئی تھی۔ ان اداروں نے اس سے پہلے برطانوی آپریشنل وجوہات کی وجہ سے محمد اموازی کی شناخت ظاہر نہیں کی تھی۔ محمد اموازی کو پہلی بار گزشتہ برس اگست میں دولت اسلامیہ کی جانب سے جاری کی گئی اس ویڈیو میں دیکھا گیا جس میں امریکی صحافی جیمز فالی کا سر قلم کرتے ہوئے دکھایا گیا تھا۔ اس کے بعد وہ امریکی صحافی سٹیون سارٹلوف، برطانیہ کے امدادی کارکن ڈیوڈ ہینز، برطانوی ٹیکسی ڈرائیور ایلن ہیننگ اور امریکی امدادی کارکن عبد الرحمان کیسک کی ہلاکتوں کی ویڈیو میں بھی نظر آئے۔ ان تمام ویڈیوز میں وہ سیاہ آبا پہنے دکھائی دیتے تھے، جبکہ ان کے چہرے پر سیاہ نقاب تھا اور صرف ان کی ناک اور آنکھیں دکھائی دے رہی تھیں۔ برطانوی لہجے میں انگریزی بولنے والے اموازی نے ان ویڈیوز میں مغویوں کو بظاہر ہلاک کرنے سے قبل اپنی تقریر میں مغربی طاقتوں پر طنز کیا اور انہیں دھمکیاں بھی دی تھیں۔ خیال کیا جاتا ہے کہ محمد اموازی سن 2006 میں صومالیہ گئے، اور مبینہ طور پر ان کا تعلق شدت پسند تنظیم الشباب سے رہا ہے۔ حارث رفیق لندن میں ایک تھنک ٹینک کوئلیم فاؤنڈیشن میں کام کرتے ہیں، جس کی خصوصی توجہ اسلام پسندی یا اسلامزم پر ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ خبر جہادی گروپ کے تعلقات عامہ کے لیے ایک دھچکا ہے۔
آخر کار وہ ایک شیطانی کردار بوگی مین ہے، اگر ہم اسے ایک کارپوریٹ ادارے کے طور پر دیکھیں، کیونکہ دولت اسلامیہ ایک کارپوریٹ شناخت کی طرح ہی کام کرتی ہے، اور یہ شخص ان کی ایک سٹار پروڈکٹ ہے۔ مارکیٹنگ کی زبان میں ان کی سب سے زیادہ بکنے والی چیز، لوگوں کو خوف دلانے والا۔ لیکن ہم کو محتاط رہنا چاہیے، کیونکہ مجھے یاد ہے کہ جب اسامہ بن لادن کو ہلاک کیا گیا تو کئی لوگوں نے کہا کہ سانپ کا سر کاٹ دیا گیا ہے۔ تو ہم یہ جنگ جیت رہے ہیں، لیکن در حقیقت ہم نے اس نظریے کو ہلاک نہیں کیا ہے۔ آپ کوئی نظریہ کیسے ختم کر سکتے ہیں؟ ہمیں نظریے سے نمٹنا ہی نہیں آیا، صرف اس لیے کہ اب ہمیں یہ پتا ہے کہ وہ کون ہے، تو ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہمیں صرف اسی پہ توجہ نہیں دینی بلکہ اس ادارے اور اس کے مقصد پہ توجہ دینی چاہیے۔
انوازی کے رفقاء نے امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ کو بتایا ہے کہ ان کا تعلق ایک خوشحال گھرانے سے ہے اور انہوں نے یونیورسٹی سے کمپیوٹر پروگرامنگ کی تعلیم حاصل کی ہے۔ واشنگٹن پوسٹ کا کہنا ہے کہ خیال یہی ہے کہ امواضی سن 2012 کے آس پاس شام گئے، جہاں انہوں نے دولت اسلامیہ میں شمولیت اختیار کی۔ تاہم برطانوی پولیس نے ان اطلاعات پر تبصرہ کرنے سے انکار کیا ہے۔ لندن کی میٹروپولیٹن پولیس کے انسداد دہشت گردی کمانڈر رچرڈ والٹن کا کہنا ہے کہ وہ اس موقع پر کسی کی بھی شناخت کی تصدیق نہیں کریں گے اور نہ ہی کسی جاری کارروائی کے بارے میں معلومات دے سکتے ہیں۔
بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں پر مبنی رپورٹ پیش کر رہی تھیں شمائلہ خان۔ اور اس خبر کی تناظر میں ایک اہم سوال جو تواتر سے ذہن میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک جمہوری اور ترقی یافتہ معاشرے میں رہنے والے نوجوان داعش جیسی شدت پسند تنظیموں کی جانب کیوں جا رہے ہیں؟ ہم نے آج یہ سوال پوچھا ڈاکٹر سندس علی سے، جو آکسفورڈ یونیورسٹی کی ریسرچ فیلو بھی ہیں اور برطانیہ میں مقیم مسلمانوں پر تحقیق کر رہی ہیں۔ ڈاکٹر سندس علی،
انٹیلیجنس ایجنسیز اس ایریا پہ انویسٹیگیشنز کر رہی ہیں، جو ریسرچ میں نے کی ہے اس میں سے یہ نظر آتا ہے کہ میجورٹی آف مسلم جو یہاں پہ رہتے ہیں برٹن میں، وہ برٹش فیل کرتے ہیں، لیکن ایک ہے سیگمنٹ جو ایلینیٹڈ بھی فیل کرتے ہیں، وہ اپنے آپ کو اس سوسائٹی کا ایک اسٹیک ہولڈر نہیں سمجھتے، ان کی کافی فرسٹریشنز ہیں، اینڈ دیز آر فار نمبر آف ریزنز لائک فارن پالیسی آف برٹن، ان کو اس سے آبجیکشن ہے، یہاں پہ ڈیپریویشن بہت زیادہ ہے برٹن میں مسلم کے لیے، ان کو ڈسکریمنیشن فیل ہوتی ہے۔
مگر بات یہ ہے ڈاکٹر سندس علی، اپنے نظام حکومت سے یا حکومت کی موجودہ حکمت عملی سے جیسے کہ خارجہ پالیسی سے مطمئن نہیں ہے، یہی وجہ اگر مان لی جائیں تو پھر یہ نوجوان القاعدہ جیسی تنظیموں کی جانب کیوں اس انداز سے راغب نہیں ہوئے جس طرح سے اب داعش کی طرف مائل ہو رہے ہیں؟
بہت اس میں ڈائنامکس ہیں، کیونکہ اب ڈفرنٹ آرگنائزیشن ہیں جن کے اپنے اپنے ایجنڈے ہیں، اینڈ اس کے حساب سے واٹ وی آر سیئنگ از مسلم موسٹلی ینگ مسلم کہیں ان میں سے انسپریشن لے رہے ہیں جہاں سے ان کو ان کا میسج صحیح لگتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک آرگنائزیشن ہے جہاں پہ وہ سارے ڈائیورٹ ہوں گے، سب کے اپنے ایجنڈا ہیں اور ڈفرنٹ ڈائیورٹ ہو رہے ہیں جو ان کو ایکسیسیبل لگتا ہے۔ سو اٹس ناٹ جسٹ القاعدہ بٹ دیر آر مینی ڈفرنٹ آرگنائزیشنز ناؤ، اور اس چیز کو ہمیں انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ کہاں سے اپنی انسپریشن لے رہے ہیں، بیکاز مین اسٹریم اسکالرس کو یہ وائلنس نہیں انکریج کرتے، جو اس طرح کی ایکسٹریم لائن میں جا رہے ہیں۔ یہ انسپریشن جہاں تک ریسرچ میں ہائی لائٹ یہ ہوا ہے کہ یہ انڈیویجول سائیکولوجیکل ریسپانسز ہیں، اٹس ناٹ نیسسری کہ ایک کوئی آرگنائزیشن ہے جو ان کو کہہ رہی ہے کہ آپ جا کے یہ وائلنٹ ایکٹیویٹیز کریں، بٹ اٹ مائٹ بی کہ سوسائٹی میں یو نو کچھ انڈیویجولز ہیں جن کا ریئیکشن ایسا ہے۔ اب ہر سوسائٹی میں لوگ اپنی فرسٹریشن وینٹ آؤٹ کرنے کے لیے سب کے اپنے انڈیویجول سائیکولوجیکل ریسپانسز ہوتے ہیں، تو اس میں اب یہ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے پھر کچھ ینگ لوگوں کو اٹریکٹ کر لیا اپنی آئیڈیالوجی کی طرف اور وہ پھر کنوینس ہو گئے، اینڈ دین دے گو آؤٹ اور یہ ایکٹیویٹیز کیری کرتے ہیں۔
یہ خطرہ کیا محسوس کیا جا رہا ہے کہ وطن واپسی پر یہ برطانوی یا یورپی نوجوان چارلی ہیبڈو جیسے واقعات یا ولج جیسی کارروائیاں انجام دیں یا اپنے ملکوں میں آ کر دہشت گردی کریں؟
یہاں کی انٹیلیجنس ایجنسیز بہت زیادہ اس پہ کام کر رہی ہیں کہ وہ خطرہ اس کو وہ ڈیٹیکٹ کر رہی ہیں اور اس کو پریونٹ کرنے کی پوری کوشش کر رہی ہیں، بٹ آئی وڈ سٹریس کہ جب تک سوسائٹی میں جو کمیونٹیز ایلینیٹڈ فیل کرتی ہیں آپ ان کی ایشوز کو نہیں سمجھیں گے تب تک وہ فرسٹریشنز رہیں گی۔ اب میں جو آپ کو بتا رہی تھی پہلے جو فرسٹریشنز کیا کیا ہو سکتی ہیں، ایک تو فارن پالیسی، ایک ڈیپریویشن ہے، ایک ہے کہ امپلائمنٹ لیول مسلمز کا لوور ہے ایز کمپیئر ٹو دی اوور آل پاپولیشن، بس ڈسکریمنیشن بھی فیل ہوتی ہے۔ تو یہ جو سارے ایشوز ہیں اب ہم نے لنک کرنا ہے کہ ان میں سے کون سے ایشو اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں ان کو لے کے جا رہے ہیں، لیکن ان ایشوز کو ایڈریس کرنا بہت ضروری ہے۔ جب تک یہ نہیں ہوں گے، جب تک مسلمز سوسائٹی میں اپنے آپ کو ایک اسٹیک ہولڈر نہیں سمجھیں گے، ایکول سٹیزنز، تب تک ان کی ان کا بیہیویئر سلائٹلی ڈفرنٹ ہو سکتا ہے. بٹ دس از ناٹ ٹو سے کہ وائلنٹ ہونا چاہیے, دیٹس کمپلیٹلی رانگ. اور وہ انسپریشن کہیں اور سے آ رہی ہے جو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے.
لیکن کیا یہاں کی مقامی حکومتیں اس خطرے سے آگاہ ہیں, اس سے نمٹنے کے لیے پوری طرح تیار ہیں؟ اب تک کیا اسٹیپس, کیا اقدامات کیے گئے ہیں, یا آپ سمجھتی ہیں کہ مزید کیے جا سکتے ہیں؟
آئی تھنک اس میں بہت ضروری ہے کہ گورنمنٹ آن اے نیشنل اینڈ لوکل لیول وہ انگیج کریں اپنی مائنورٹی اور ایتھنک مائنورٹی کمیونٹیز سے, اینڈ مسلم آر جسٹ ون آف دیم. لیکن مسلم اتنا زیادہ وہ نیوز میں ہائی لائٹ ہو رہے ہیں, تو ان کے ساتھ ان کو انگیج کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے گورنمنٹ کو, نیشنل اور لوکل لیول پہ. ان کو سمجھیں ان کی فرسٹریشن کو, ان کی جو ایلینیٹیڈ ہیں ان سے, کیونکہ میجورٹی آف دا مسلم ان برٹن فیل برٹش, یہ ہمارا ریسرچ یہی ہائی لائٹ کرتی ہے. تو ان کے ساتھ انگیج کریں, کام کریں, ان کے ایشوز ایڈریس کریں اور یہ انکوالٹیز کو ایڈریس کریں.
برطانیہ میں مقیم مسلمانوں پر تحقیق کرنے والی ریسرچ فیلو ڈاکٹر سندس علی. داعش کا دائرہ صرف مشرق وسطی یا یورپی ملکوں تک محدود نظر نہیں آتا, اب یہ دائرہ پاکستان تک پہنچ چکا ہے. اور پاکستانی حکام کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان میں دولت اسلامیہ کا بظاہر کوئی وجود نظر نہیں آ رہا, اس کے باوجود پاکستانی حکومت اس خطرے سے پوری طرح آگاہ ہے اور اس زمین میں تمام مناسب اقدامات کیے جا رہے ہیں تاکہ یہ تنظیم پاکستان میں اپنے قدم نہ جما پائے. اسلام آباد سے شہزاد ملک.
جمعرات کو ہفتہ وار بریفنگ دیتے ہوئے دفتر خارجہ کی ترجمان تسنیم اسلم کا کہنا تھا کہ مختلف شہروں میں دولت اسلامیہ سے متعلق وال چاکنگ کرنے پر کچھ افراد کو گرفتار کیا گیا ہے, تاہم انہوں نے زیر حراست افراد سے ہونے والی تفتیش کے بارے میں کچھ نہیں بتایا. انہوں نے کہا کہ تفتیش سے متعلق وزارت داخلہ یا دہشت گردی سے نمٹنے کے قومی ادارے یعنی نیکٹا سے رابطہ کیا جائے. تسنیم اسلم کا کہنا تھا کہ دولت اسلامیہ سے متعلق آرمی چیف اور وزیر داخلہ بھی پاکستان کا موقف واضح کر چکے ہیں. یاد رہے کہ چند روز قبل خارجہ امور سے متعلق ایوان بالا یعنی سینٹ کی قائمہ کمیٹی کے اجلاس میں حکام کا کہنا تھا کہ پاکستانی عوام کے دولت اسلامیہ کے ساتھ کوئی جغرافیائی تعلق نہیں ہے, تاہم سیکیورٹی ادارے دولت اسلامیہ کی کاروائیوں پر نظر رکھے ہوئے ہیں. ایک سوال کے جواب میں تسنیم اسلم کا کہنا تھا کہ پاکستان نے ہمیشہ افغانستان میں مصالحتی عمل کی حمایت کی ہے. اس کے علاوہ ترجمان نے افغانستان کی حکومت اور طالبان کے درمیان مذاکرات کے امکان کا بھی خیر مقدم کیا ہے. بنگلہ دیش میں قومی ایئر لائن یعنی پی آئی اے کے مینیجر کو ملک بدر کرنے سے متعلق سوال کے جواب میں تسنیم اسلم نے اس واقعے کو افسوسناک قرار دیا اور کہا کہ پاکستانی ہائی کمشنر نے اس معاملے کو بنگلہ دیشی حکام کے ساتھ اٹھایا ہے, تاہم ابھی تک اس بارے میں مزید پیش رفت سامنے نہیں آئی. بھارتی سیکرٹری خارجہ کی پاکستان آمد کے بارے میں تسنیم اسلم کا کہنا تھا کہ ان کا پاکستان کا دورہ دونوں ملکوں کے وزراء اعظم کے درمیان 13 فروری کو ہونے والی ٹیلی فونک گفتگو کا نتیجہ ہے. بھارتی سیکرٹری خارجہ کی اپنے پاکستانی ہم منصب کے ساتھ ملاقات کے ایجنڈے کے بارے میں دفتر خارجہ کی ترجمان نے کچھ نہیں بتایا, تاہم ان کا کہنا تھا کہ دونوں ملکوں کے درمیان مذاکرات جب بھی ہوئے ہیں تو اس میں مسئلہ کشمیر, سیاچین, پانی, تجارت اور اعتماد کی بحالی کے بارے میں بات چیت ہوتی ہے. شہزاد ملک, بی بی سی, اسلام آباد.
پاکستان میں داعش کی موجودگی کے خطرات. ادھر امریکہ سے یہ اطلاع ملی ہے کہ امریکی تحقیقاتی ادارے ایف بی آئی نے بروکلین میں رہائش پذیر 3 غیر ملکیوں کو حراست میں لے لیا ہے. ان پر الزام ہے کہ وہ شدت پسند تنظیم داعش میں شمولیت اختیار کرنا چاہتے تھے. نیو یارک سے صحافی سلیم رضوی.
امریکی تفتیشی ادارے ایف بی آئی نے بروکلین کے علاقے کے رہنے والے 24 سالہ عبدالرسول جرابیف, 19 سالہ اخرور سعید خمیتوف اور 30 سالہ ابرار حبیبوف کو بدھ کو الصبح گرفتار کیا. عبدالرسول جرابیف اور ابرار حبیبوف ازبک نژاد ہیں اور امریکہ کے مستقل شہری ہیں, اور اخرور سعید خمیتوف قزاقستانی نژاد ہیں جو امریکی ویزے پر تو آیا لیکن اب اس کے پاس دستاویزات نہیں ہیں. ان کی گرفتاری پر نیو یارک کے پولیس کمشنر بل بریٹن کا کہنا تھا, نیو یارک کے پولیس کمشنر بل بریٹن کہہ رہے تھے ان میں سے 2 تو فلائٹ سے شام جانا چاہتے تھے, 1 کو جے ایف کے ہوائی اڈے پر ہی گرفتار کر لیا گیا جب وہ طیارے میں بیٹھنے والا تھا, اور ایک اور شخص چند دنوں بعد اسی ایئرپورٹ سے شام جانے والا تھا جس کو بروکلن میں اس کے گھر سے گرفتار کیا گیا, اور تیسرا شخص جو آئیسس کی حمایت کا نیٹ ورک چلا رہا تھا اسے جیکسن ویل فلوریڈا سے گرفتار کیا گیا. ان تینوں پر ممنوع دہشت گرد تنظیم آئیسس یا داعش کو مدد کرنے کی سازش رچنے کا الزام عائد کیا گیا ہے۔ عدالتی دستاویز میں کہا گیا ہے کہ ان تینوں نے کوشش کی کہ یہ شام جا کر آئیسس میں شامل ہو جائیں، اور اگر ایسا نہ ہو سکے تو تینوں نے امریکہ کے اندر ہی دہشت گرد حملے کرنے کا منصوبہ بنایا تھا۔ ان کا منصوبہ تھا کہ وہ مشین گن خرید کر پولیس والوں اور ایف بی آئی ایجنٹوں کو نشانہ بنائیں۔ ان میں سے ایک نے امریکہ کے اندر ایسا نیٹ ورک چلایا ہوا تھا جو آئیسس کے حمایتیوں کو اکٹھا کرتا تھا اور مالی امداد آئیسس تک پہنچواتا تھا۔ پچھلے سال اگست مہینے میں ایف بی آئی نے جرابیو اور سید خیمتوف کو انٹرنیٹ پر جہادی ویب سائٹوں پر آئیسس کے کہنے پر دہشت گرد حملے کرنے کے لیے اپنی آمادگی ظاہر کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ امریکی اہلکاروں کے مطابق جرابیو نے ایک ویب سائٹ پر یہ بھی لکھا تھا کہ اگر آئیسس اس سے امریکی صدر براک اوباما کو بھی مارنے کو کہے تو وہ انجام دے گا۔ اس کے بعد ہی سے ان تینوں پر ایف بی آئی نے نظر رکھی اور ان کے کئی فون کال ٹیپ بھی کیے۔ اسی کے دوران ان تینوں نے سیریا جانے کا منصوبہ بنایا۔ اگر ان تینوں پر الزامات ثابت ہو جاتے ہیں تو ان کو 15 سال تک کی قید کی سزا ہو سکتی ہے۔
نیو یارک سے یہ تھے صحافی سلیم رضوی۔ امریکی کانگریس نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ ڈاکٹر شکیل آفریدی کی رہائی تک پاکستان کو دی جانے والی امداد پر پابندی لگائی جائے۔ پاکستان کی جیل میں سزا کاٹنے والے شکیل آفریدی پر امریکہ کے لیے اسامہ بن لادن کی مخبری کرنے کا الزام ہے۔ اس خبر کی تفصیل کے لیے ہم نے واشنگٹن میں مقیم اپنے نامہ نگار برجیش اپادھیائے سے بات کی۔
دیکھیے میں پارا، دفتر خارجہ نے 2016 کا اپنا بجٹ پیش کیا ہے جس میں پاکستان کے لیے تقریباً 90 کروڑ ڈالر کی سفارش کی گئی ہے، اور اس میں سے 50 کروڑ ڈالر دہشت گردی کے خلاف کاروائی میں مدد کے لیے ہے۔ اس موقع پر وزیر خارجہ جان کیری ایوان نمائندگان میں ممبران کے سوالوں کا جواب دینے کے لیے پیش ہوئے تھے، اور وہاں ذکر ہو رہا تھا کردوں کو امریکہ کس طرح سے مدد دے رہا ہے یا نہیں، اور اسی کی بات کرتے ہوئے کیلیفورنیا کی نمائندگی کرنے والے ممبر ڈینا ارورا باکر نے کہا کہ ان کی نظر میں سب سے بڑا دوست وہ ہے جو امریکہ کے دشمن کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ وہاں پر انہوں نے ذکر کیا شکیل آفریدی کے معاملے کا اور کہا کہ جس شخص نے امریکہ کو اسامہ بن لادن کو پکڑوانے میں مدد کی وہ پاکستان کی ایک جیل میں بند پڑا ہے، اور ان کا کہنا تھا کہ انتظامیہ اس ملک کو 50 کروڑ ڈالر دینے کی سوچ رہی ہے جس نے آفریدی کو جیل میں ڈال کر ہمارے ملک پر تھپڑ مارا ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ امداد دے کر امریکہ یہی پیغام دے گا کہ کوئی اس کے لیے اپنی جان دے دے پھر بھی وہ اسے مرنے کے لیے چھوڑ دے گا۔ تب وزیر خارجہ نے جان کیری پر ایک طرح سے دباؤ ڈالا گیا کہ کیوں نہ آپ اس پیسے کو روک لیں جب تک کہ ان کو رہا نہ کر دیا جائے۔
پھر برجیش، تو انہوں نے کوئی جواب دیا وزیر خارجہ نے اس کا؟
جی ہاں، وزیر خارجہ جان کیری کا جواب تھا کہ وہ اس معاملے کو سابق صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم نواز شریف کے سامنے اٹھا چکے ہیں، اور افریدی کو جیل میں بند رکھنا ناانصافی ہے اور اس اصول کے خلاف ہے جس کے لیے امریکہ کوشش کر رہا ہے۔ لیکن ساتھ ہی ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اس مسئلے کا حل سفارتی طریقوں سے مسلسل بات چیت کے ذریعے ہی نکل سکتا ہے۔ تو ظاہر ہے ان کا اشارہ تھا کہ اس طرح کی جو شرائط آپ لگائیں گے اس سے کسی طرح کی کامیابی نہیں ملنے والی ہے اس معاملے پر۔
یہ بتائیے برجیش کہ اس وقت کانگریس کی جانب سے شکیل آفریدی کا معاملہ اٹھایا جانا محض اتفاق ہے یا سوچ سمجھ کر ارکان کانگریس اس معاملے کو پھر سے اٹھا رہے ہیں؟
اتفاق نہیں کہوں گا میں، کیونکہ گزشتہ بجٹ میں بھی جو پاکستان کو ملنے والی رقم میں سے تقریباً 3 کروڑ 30 لاکھ ڈالر کو اسی معاملے کی وجہ سے روکنے کی شرط لگائی گئی تھی اور وہ جاری نہیں ہوا۔ افریدی ظاہر ہے اب 23 برس تک کے لیے پاکستان کی جیل میں بند ہیں، اور ان پر پاکستان میں شدت پسندوں کو مالی مدد پہنچانے کا الزام لگا تھا، لیکن امریکی کانگریس میں خاص طور سے اس بات کو لے کر اچھی خاصی ناراضگی ہے کہ پاکستان جسے انتظامیہ ایک اتحادی ملک کی طرح پیش کر رہا ہے وہاں اس شخص کے ساتھ اس طرح کی ناانصافی ہو رہی ہے ان کے لفظوں میں کہ جس نے اسامہ بن لادن کے خلاف مدد کی۔ ایک ہفتے پہلے ہی امریکی کانگریس میں ہی امریکہ کی پاکستان پالیسی میں بڑی تبدیلی کی مانگ کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ دونوں ملکوں میں صحیح معنی میں تب تک کوئی تاجے داری نہیں ہو سکتی جب تک کہ پاکستان سبھی دہشت گرد اداروں کے ساتھ مکمل طور سے تعلقات نہیں ختم کرتا۔
تو برجیش، آئی ایس آئی کے سربراہ جنرل رضوان بھی اس وقت امریکہ کے دورے پر ہیں، تو کیا امریکی انتظامیہ اس معاملے کو اس وقت اٹھا کر انہیں کوئی پیغام دینا چاہتی ہے؟
میں نہیں کہوں گا کہ ان کو یہ پیغام دینا چاہتی ہے، کیونکہ دیکھیے آئی ایس آئی کے جو سربراہ ہیں ان کا جو دورہ ہے اس طرح پبلک ڈومین میں نہیں ہوتا ہے، وہ بہت ہائی پروفائل نہیں دکھتا ہے، اخباروں میں تصویریں نہیں نکل رہی ہوتی ہیں کہ ان پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کی جائے، یہ سیدھی طور سے انتظامیہ پر دباؤ ڈالنے کی کوشش ہوتی ہے کانگریس کی طرف سے، کیونکہ کانگریس کے ہاتھ میں بجٹ کی چابی ہے، جن موضوعات پر انہیں لگتا ہے کہ اس پر دباؤ ڈالنے کی ضرورت ہے اس پہ گاہے بگاہے ہمیشہ وہ سوال اٹھائے جاتے ہیں، اکثر کانگریس کی جو سنوائیاں ہوتی ہیں اس میں کبھی حقانی نیٹ ورک سے ضرور سنیں گی، افریدی کا معاملہ ضرور اٹھتا ہے، شدت پسند گٹ ہے۔
تو امریکہ اپنا اتحادی بھی مانتا ہے پاکستان کو، وزیر خارجہ جان کیری اور صدر اوباما پاکستانی حکام کی تعریف بھی کرتے ہیں اور پھر اس طرح کی تنقید بھی سامنے آتی ہے، ایسا کیوں ہے؟
دونوں کا کردار الگ الگ ہے، انتظامیہ اگر آپ دفتر خارجہ کی بات کریں تو وہ ہمیشہ سفارتی زبان میں بات کریں گے، اور اس لیے ان دنوں آپ نے جو سنا ہے کہ اوباما انتظامیہ کے اہلکار پاکستان کی تعریف کرتے ہیں، آپ افغانستان کے ساتھ بہتر ہوتے رشتوں کو بھی ایک مثبت پیش رفت کی طرح پیش کیا گیا ہے، لیکن جب کانگریس کا جو الگ کردار ہے، کانگریس جو بھی پیسہ اگر دے رہی ہے یا اس پر منظوری دیتی ہے تو اس پر کئی طرح کے شرائط لگائے جاتے ہیں کہ آپ اگر یہ دے رہے ہیں تو اس کے بدلے آپ کو کیا مل رہا ہے، تو یہ دونوں کے الگ الگ کردار ہیں۔
واشنگٹن سے یہ تھے برجیش اپادھیائے۔ اس خبر کی تفصیل اگر آپ چاہیں تو بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر پڑھ سکتے ہیں۔ حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین ابھی جاری ہے۔
وہ خبریں اور موضوعات جو آپ کے لیے اہم ہیں،
شروع میں ہم کہتے ہیں ریزنیبل ٹارگٹ تو وہ تو آپ کو اچیو کر کے سو جائیں گے آپ کے ساتھی جو ہیں، تو اس لیے ہمیں ان کو سٹریسڈ ہی رکھنا ہے۔
قتل قتل ہے، یہ غیرت کے نام پہ کوئی قتل نہیں ہے۔
اقسم باللہ العظیم ان احافظ مخلصا علی النظام الجمہوری وان احترم الدستور والقانون۔
میرے لیے تو آنکھیں کھل رہی ہیں بیکاز میں پاکستان میں نہیں رہتی۔
بے حد دلچسپ تجربہ ہے یہ۔
تبصرے، تجزیے اور آپ کے خیالات۔
ریاست پاکستان اور حکومت پاکستان کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ یہ دہشت گردی کی جنگ یہ طالبان نے جیتنی ہے یا حکومت پاکستان یا پاکستان کے عوام نے جیتنی ہے۔
سعودی عرب کے لیے صرف اس وجہ سے نہیں کہ وہاں شیعہ اکثریت ہے، بلکہ اس وجہ سے کہ تیل کے بڑے بڑے ذخائر وہاں موجود ہیں۔
حالات و واقعات سے آگاہی کے لیے سیربین اور جہنما سنا کیجیے۔
اور اب کھیلوں کی خبروں کے ساتھ سواناز۔
آئی سی سی ورلڈ کپ کے گروپ میچ میں سری لنکا نے بنگلہ دیش کو 92 رن سے شکست دے دی ہے۔ میلبرن میں سری لنکا نے دلشان اور کمار سنگاکارا کی شاندار سینچریوں کی بدولت بنگلہ دیش کو 333 رن کا ہدف دیا تھا، لیکن بنگلہ دیش کی پوری ٹیم 240 رن بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ ادھر ڈونیڈن میں افغانستان نے اسکاٹ لینڈ کو 1 وکٹ سے ہرا دیا ہے۔ اسکاٹ لینڈ کی جانب سے دیا گیا 211 رن کا ہدف افغانستان نے 9 وکٹوں کے نقصان پر آخری اوور میں حاصل کیا۔ افغانستان کی پہلی وکٹ 42 رن پر گری اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے 97 کے مجموعی سکور پر یکے بعد دیگرے 7 وکٹیں گر گئیں، لیکن سمیع اللہ نے 96 رنز بنا کر مجموعی سکور 192 رنز تک پہنچایا۔ میچ اس وقت دلچسپ ہوا جب آخری لمحات میں افغانستان کو 4 گیندوں پر 4 رنز درکار تھے، تبھی شاہپور زدران نے چوکا لگا کر سنسنی خیز میچ کی فتح افغانستان کے نام کر دی۔ دبئی ٹینس چیمپئن شپ میں مردوں کے سنگلز مقابلوں کے پہلے کوارٹر فائنل میں برطانیہ کے اینڈی مرے کروشیا کے بورنا چورچ کے ہاتھوں شکست کے بعد ٹورنامنٹ سے باہر ہو گئے ہیں۔ فٹ بال ورلڈ کپ 2014 کو اسپانسر کرنے والی کمپنیز میں سے ایک شراب کی کمپنی انہوائزر بش کے مطابق برازیل میں ہونے والا فٹ بال ورلڈ کپ ان کے لیے آمدنی کے لحاظ سے بہترین ایونٹ تھا، اور فروخت میں 5.9% اضافے کی وجہ سے کمپنی کی آمدن میں 2013 کی نسبت 11.7% اضافہ ہوا ہے۔ فٹ بال کلب چیلسی نے اپنے مداحوں پر زور دیا ہے کہ ٹوٹنہم کے خلاف اتوار کو ہونے والے لیگ کپ کے فائنل میچ میں مثبت انداز اپنائیں۔ چیلسی کے مداح وہ فوٹیج سامنے آ جانے کے بعد سے تنقید کی زد میں ہیں جس میں انہوں نے ایک سیاہ فام شخص کو پیرس کی ٹرین میں سوار ہونے سے روک دیا تھا۔ فارمولا 1 کار ریس میں میکلارن ڈرائیور فرنانڈو الونسو جو پری سیشن ٹیسٹ کے دوران حادثے کا شکار ہو گئے تھے 15 مارچ کو میلبرن میں ہونے والی آسٹریلین گراں پری میں شامل ہوں گے۔
کھیلوں کی خبریں پیش کر رہی تھیں سبا ناز۔ سروین ابھی جاری ہیں اور اس میں کئی رپورٹیں آگے آنے کو ہیں. ہم آپ کو افغانستان لیے چلیں گے جہاں پر برفانی تودے گرنے سے ہلاکتوں کی تعداد بڑھ گئی ہے, مگر یہاں پر سروین اپنے نصف کو پہنچا. اب اہم خبروں کی شہ سرخیوں کے ساتھ احمد رضا.
شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ کی ویڈیوز میں لوگوں کو قتل کرتے ہوئے دیکھے جانے والے نقاب پوش جہادی کی شناخت برطانوی شہری کی حیثیت سے ہوئی ہے. دولت اسلامیہ نے آج ایک ویڈیو جاری کی ہے جس میں اس کے جنگجوؤں کو شمالی شہر عراق کے شمالی شہر موصل کے ایک عجائب گھر میں قدیم نوادرات کو تباہ کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے. کابل میں ایک سفارتی قافلے پر خودکش بم حملے میں ایک ترک فوجی ہلاک ہو گیا. افغانستان کے ہی شمالی صوبے پنشیر میں برفانی تودے گرنے سے ہونے والی اموات کی تعداد 200 سے تجاوز کر گئی ہے. پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف نے بھارتی سیکرٹری خارجہ کی پاکستان آمد سے چند دن پہلے کہا ہے کہ لائن آف کنٹرول پر بھارت کی کسی بھی طرح کی اشتعال انگیزی کا مناسب جواب دیا جائے گا. اور بلوچستان کی ضلع پشین میں مقامی حکام کے مطابق خسرے سے 8 بچے فوت ہو گئے ہیں. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین بی بی سی کی اردو نشریات میں پیش کیا جا رہا ہے. پروگرام کے پہلے حصے میں ہم نے داعش کی طرف راغب ہونے والے برطانوی نوجوان کے بارے میں تفصیل سے ذکر کیا ہے, اور آپ چاہیں تو یہ تفصیل بی بی سی اردو .com پر دیکھ سکتے ہیں. ہماری اس وقت شہ سرخی یہی ہے. پاکستان کے وزیر اعظم میاں نواز شریف نے کہا ہے کہ پاکستان کے معاشرے کو ان گمراہ عناصر سے پاک کر دیا جائے گا جنہوں نے پورے معاشرے کو یرغمال بنا رکھا ہے. ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ حکومت پاکستان مذاکرات چاہتی ہے, لیکن دوسرے فریق کی جانب سے حوصلہ افزا طرز عمل کا مظاہرہ نہیں کیا جا رہا. انہوں نے دعویٰ کیا کہ کراچی 2018 تک ایک پرامن شہر بن جائے گا. کراچی سے ریاض سہیل کی رپورٹ.
کراچی میں آج پاکستان فضائیہ کے سرویلنس جہاز کراکرم ایگل کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے میاں نواز شریف کا کہنا تھا کہ ضرب عضب کی کاروائیاں اور نتائج انتہائی اطمینان بخش ہیں. ان کاروائیوں کے نتیجے میں شدت پسندوں کی جانب سے کچھ دہشت گردی بھی کی جا رہی ہے.
ہمارے شہری اور فوجی ادارے اس جنگ میں مصروف ہیں. پوری طرح کی کوشش کی جا رہی ہے کہ پاکستانی معاشرے کو گمراہ عناصر سے پاک کر دیا جائے جنہوں نے پوری سوسائٹی کو یرغمال بنا رکھا ہے. ضرب عصب کی مؤثر کاروائی اور اس کے نتائج اطمینان بخش ہیں. ان کامیابیوں کے رد عمل میں شدت پسندوں کی طرف سے کچھ دہشت گردی بھی کی جا رہی ہے, مگر یہ ان کی آخری وارداتیں ہیں. قوم یہ عہد کر چکی ہے کہ دہشت گردی کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے.
وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان فضائیہ کا کردار اہمیت کا حامل ہے. دشوار گزار پہاڑی علاقوں میں جہاں زمینی کارروائی نہیں ہو سکتی, وہاں فضائیہ نے کامیابی کے ساتھ دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو تباہ کر کر اب وہ فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ شمالی علاقوں میں دہشت گردوں کے خفیہ ٹھکانے باقی نہیں رہ سکتے, کیونکہ فضائیہ ان کا مکمل خاتمہ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے. پاک بھارت مذاکرات کا نام لیے بغیر میاں نواز شریف کا کہنا تھا کہ ان کی حکومت پورے خطے میں امن کا قیام چاہتی ہے تاکہ خطے کے عوام خوشحال زندگی بسر کر سکیں.
اس سلسلے میں حکومت پاکستان بات چیت, مذاکرات اور باہمی رابطوں کے ذریعے امن کے فروغ کو ترجیح دیتی ہے. بعض اوقات دوسرے فریق کی طرف سے حوصلہ افزا طرز عمل کا مظاہرہ نہیں کیا جاتا, مگر ہمارے موقف کی سچائی ہماری قوت ہے جسے بین الاقوامی سطح پر بھی تسلیم کیا جا رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ مذاکرات کی بحالی کا مرحلہ ہمارے سامنے ہے تاکہ ہم کسی مثبت نتیجے پر پہنچ سکیں. پاکستان کی سلامتی اور خود مختاری کی حفاظت ہر قیمت پر کی جائے گی.
اس سے پہلے وزیر اعظم نواز شریف نے تجارتی و صنعتی نمائش کا افتتاح کیا. تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ پاکستان میں کاروبار اور سرمایہ کاری کے وسیع مواقع موجود ہیں. وہ سرمایہ کاروں کو تمام سہولیات فراہم کر رہے ہیں. وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ کراچی خطے میں کاروبار کا مرکز ہے. شہر میں جاری آپریشن کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا اور یہ شہر 2018 تک پرامن شہر بن جائے گا.
اس ملک کے اندر بھی جہاں جہاں آرمڈ ملیشیاز ہیں، جہاں جہاں ایسی تنظیمیں ہیں جو کہ ملک کے اندر فتنہ پھیلانے کی کوشش کرتی ہیں، انشاءاللہ ان کو بھی نہیں چھوڑیں گے۔ یہ میسج ان کو پہنچ چکا ہوگا کہ ہم آپ چھوڑیں گے نہیں، اب آپ کو ہم نے اپنے ملک کو ایک پرامن بنانے ملک بنانے کا جب فیصلہ کر لیا ہے، تو یا پھر کسی، یا تو پھر یہ جو گن ہے یا جو بندوق ہے وہ تو پھر یا اسٹیٹ کے پاس ہوگی، یا پھر یہ بندوق ناجائز کسی کے ہاتھ میں ہم برداشت نہیں کر سکتے۔
میاں نواز شریف نے غیر ملکی وفود اور پاکستان کے صنعتکاروں کو آگاہ کیا کہ حکومت توانائی کے بحران پر قابو پانے کی کوشش کر رہی ہے، اور انہیں امید ہے کہ آئندہ 3 سالوں میں بجلی کے بحران پر قابو پا لیا جائے گا۔ ریاض سہیل، بی بی سی، کراچی۔
افغانستان سے یہ اطلاع ملی ہے کہ ایک خودکش حملے کے نتیجے میں ترکی کے ایک سفارتکار ہلاک اور ایک زخمی ہوئے ہیں، ایک اہلکار ترکی کے سفارت خانے کے، اور اس کار بم خودکش حملے میں ایک عام افغان شہری بھی ہلاک ہوا ہے۔ تفصیل کے ساتھ سعید انور۔
یہ خودکش حملہ آج صبح 8 بجے کابل میں ایران کے سفارت خانے کے پاس واقع ہوا ہے۔ افغانستان کے نائب وزیر داخلہ ایوب سالنگی نے صحافیوں کو بتایا کہ ترکی کے سفارت خانے کے گاڑیوں کی قطار اس خودکش حملے کا ٹارگٹ تھا۔ اس حملے میں کم از کم 2 افراد مارے گئے ہیں اور 1 زخمی ہے۔ ترکی کے سفارت خانے کے ایک اہلکار اس حملے میں ہلاک ہوا ہے، جبکہ دوسرا شخص ایک عام افغان شہری ہے۔ افغانستان میں مقیم بین الاقوامی فورسز یا ISAF، جو اب ایک نئے مشن کے تحت افغانستان میں مقیم ہے، ایک بیان میں کہا ہے کہ ان کے ایک سپاہی اس حملے میں مارا گیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ گاڑیوں کے ان قافلے میں نیٹو کے سویلین ریپریزنٹیٹیو بھی موجود تھے۔ تاہم ISAF نے کہا ہے کہ نیٹو کے سویلین ریپریزنٹیٹیو کو کوئی نقصان نہیں پہنچا ہے۔ ترکی کے فوجی دستے ISAF کے زیر کمانڈ افغانستان میں مقیم ہیں۔ دوسری جانب ایران کے وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ اس خودکش حملے میں کسی بھی ایرانی سفارت خانے کے اہلکار کو نقصان نہیں پہنچا ہے۔ طالبان نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے، تاہم جب معلوم ہوا کہ اس حملے میں ترکی کے شہری مارا گیا ہے تو طالبان نے بہت جلد اعلان کیا کہ اس حملے کا ٹارگٹ امریکی فوجیوں کا ایک قافلہ تھا۔ سفارت خانہ یا کسی بھی دوسرے ملک کی شہریت کو ٹارگٹ کرنا ان کا مقصد نہیں تھا۔ سعید انور، بی بی سی، کابل۔
اور افغانستان میں ہی 2 صوبوں میں پنشیر اور نورستان میں تباہ کن برفانی تودوں کی زد میں آ کر ہلاک ہونے والوں کی تعداد 200 سے تجاوز کر گئی ہے۔ ہم نے ابھی تھوڑی دیر پہلے سعید انور سے اس بارے میں بات کی، اور ان سے سب سے پہلے یہ پوچھا کہ مرنے والوں کی تعداد اب کتنی ہو گئی ہے۔ اس کے علاوہ مسلسل برف باری کے باعث امداد رسانی کے کام میں جو مشکلات پیش آ رہی ہیں، کیا ان میں کچھ کمی آئی؟ سعید انور۔
ابھی تک 188 لوگوں کی ہلاکت کی تصدیق ہوئی ہے مقامی حکام کی جانب سے، جو فکر جاری کی گئی ہے جو برف باری اور ایولنج کے نتیجے میں اپنی جانیں کھو بیٹھی ہیں منشیر کے مختلف ضلعوں میں اور دور افتادہ علاقوں میں۔
تو سعید انور، یہ بتائیے کہ یہ ظاہر ہے کہ گلیشیئر بہہ کر آیا ہے، اس کی وجہ سے، وہاں کے موسم کی وجہ سے امدادی کارروائیوں میں یہ پتا چلا تھا کہ کچھ رکاوٹ پڑ رہی ہے، کچھ پتا چلا کہ اب کس طرح سے وہاں پر امدادی کارروائیاں کی جا رہی ہیں؟
امدادی کارروائیاں تو شروع ہوئی ہیں، لیکن کچھ دور افتادہ علاقے ایسے ہیں، اس پنشیر کے علاقے میں کچھ ضلع اور گاؤں ایسے ہیں کہ وہاں تک اب بھی گاڑی نہیں جا سکتا، اور اب بھی جو امدادی سامان ہے وہاں نہیں پہنچایا جا سکتا۔ تو اس طرح کی مشکلات ابھی بھی موجود ہیں، لیکن امدادی کام شروع ہوئی ہے۔ کابل سے بھی امدادی ٹیمیں پہنچ گئی ہیں۔ آج حکومت کے چیف ایگزیکٹو عبداللہ خود بھی پنشیر کے ان علاقوں کا ہیلیکاپٹر کے ذریعے دورہ کیا جہاں لوگوں کو جانی نقصان اٹھانی پڑی ہے، اور جہاں متعدد کرانے، گھر اور مسجد برف کے نیچے دبی ہے۔ لیکن یوں لگتا ہے کہ جتنا اب برف ہے اور راستے میں مشکلات ہیں، تو امداد رسانی کی کام میں مزید 1-2 دن اور بھی مشکلات ہوں گے، لیکن کوشش ہے جتنی مقامی حکام اور کابل میں حکام کا کہنا ہے کہ جتنی کوششیں ان کی بس میں ہیں وہ کر رہے ہیں.
تو یہ بتائیے گا سعید انور کہ پنشیر میں یا یہاں پر کابل میں ایسے انتظامات موجود ہیں کہ اتنی بڑی اور اچانک تباہی سے نمٹا جا سکے؟
ایسے انتظامات بظاہر موجود نہیں ہیں کہ جب ایسے بڑے حادثے ہوں تو فوری طور پر ریسپانس کی جائے. آپ کو یاد ہوگا کہ چند سال پہلے سالنگ میں بھی ایسے ہی ایک اویلنچ میں 100 سے زیادہ لوگ مارے گئے تھے. یہاں ایمرجنسی ریسپانس ٹیم افغانستان میں بہت کمزور ہے کہ اس طرح بڑے نیچرل ڈیزاسٹر حالات میں وہ ریسپانس کریں. لیکن جب بھی ایسے حادثے آتے ہیں حکومت کے علاوہ مقامی لوگ اور مقامی حکومت بھی کوشش کرتی ہے. تاہم بڑے پیمانے پر اگر ہم یہ کہیں کہ اس طرح کے حادثوں کے ہونے کے بعد حکومت کی رسپانس بہت بہتر ہے تو اس حوالے سے شکایات ابھی بھی موجود ہے, گزشتہ سالوں میں بھی موجود تھا اور کوئی اہم پیش رفت ابھی تک دکھائی نہیں دیتا, کیونکہ ایسا پیش بینی نہیں کیا جاتا تھا کہ اچانک اتنا بڑے پیمانے پر گرین برف کے نیچے دب جائے گی. اور ایک علاقہ بھی نہیں ہے, سب سے اہم مشکل یہ ہے کہ یہ کئی مختلف علاقوں میں کئی گاؤں میں یہ حادثہ پیش آیا ہے. اگر وسائل ہوگی تو بہت جلد رسپانس شاید ممکن نہیں تھا.
کابل سے یہ تھے سعید انور. اور افغانستان سے اب چلتے ہیں پاکستان کے صوبے بلوچستان کی جانب, جہاں کے ضلع کیچ سے یہ اطلاع ملی ہے کہ یہاں پر ایک سرچ آپریشن کے دوران 3 مغویوں کو بازیاب کرا لیا گیا ہے, جبکہ اس ضلع کے ضلع سبی میں ایک گیس پائپ لائن کو دھماکہ خیز مواد سے اڑا دیا گیا. تفصیلات کے ساتھ کوئٹہ سے محمد کاظم.
تینوں مغویوں کی بازیابی ضلع کیچ کے علاقے مند سے عمل میں آئی. فرنٹیئر کور بلوچستان کے ترجمان کے مطابق اس علاقے میں مغویوں کی موجودگی کے اطلاع پر ایف سی نے سرچ آپریشن کیا, جس کے دوران 3 افراد کو بازیاب کرا لیا گیا. ترجمان کے مطابق مغویوں کا تعلق کراچی اور گوادر سے ہے, جنہیں تاوان کی غرض سے اغوا کر کے وہاں رکھا گیا تھا. ترجمان نے بتایا کہ اغوا کاروں کی گرفتاری کے لیے کوششیں جاری ہیں. گیس پائپ لائن کو اڑانے کا واقعہ ضلع سبی کے علاقے بختیار آباد میں پیش آیا. مقامی انتظامیہ کے اہلکار نے بتایا کہ نامعلوم افراد نے اس علاقے میں شکارپور سے کوئٹہ گیس فراہم کرنے والی 12 انچ قطر کے گیس پائپ لائن کے ساتھ دماغ خیز مواد نصب کیا تھا. دماغ خیز مواد پٹنے سے گیس پائپ لائن کا کچھ حصہ تباہ ہوا اور اسے گیس کی فراہمی معطل ہو گئی. کوئٹہ اور بلوچستان کے بعض دیگر علاقے آج کل شدید سردی کی لپیٹ میں ہیں. بختیار آباد میں گیس پائپ لائن کو اڑانے سے مختلف علاقوں میں گیس کی پریشر میں کمی آئی ہے, جس سے لوگوں کی مشکلات میں اضافہ ہو گیا ہے. اس گیس پائپ لائن کو اڑانے کی ذمہ داری کل عدم عسکریت پسند تنظیم بلوچ ریپبلکن آرمی نے قبول کی ہے. اس سال کے آغاز سے لے کر اب تک ڈیرہ بگٹی اور اس سے متصل دیگر علاقوں میں گیس پائپ لائنوں کو اڑانے کے 2 درجن سے زائد واقعات پیش آئے ہیں, جبکہ گزشتہ سال 80 واقعات پیش آئے تھے. گزشتہ روز لورلائی کے قریب بجلی کے ایک ٹاور کو بھی دماغ خیز مواد سے نشانہ بنایا گیا تھا, جس کی ذمہ داری کلدم بلوچ لبریشن آرمی نے قبول کی تھی. جبکہ بیسما ناگ روڈ پر کام کرنے والی ایک تعمیراتی کمپنی کی گاڑیوں پر حملے کی ذمہ داری کلدم بلوچستان لبریشن فرنٹ نے قبول کی ہے. محمد کاظم, بی بی سی, کوئٹہ.
بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں طویل تاخیر کے بعد مقامی سیاسی جماعت پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی نے بھارت کی حکمراں جماعت بی جے پی کے ساتھ شراکت اقتدار کا معاہدہ طے کر لیا ہے. بظاہر متصادم سیاسی نظریات کے حامل ان دونوں جماعتوں کی مشترکہ حکومت کے بارے میں کشمیر میں توقعات بھی ہیں اور خدشات بھی. سری نگر سے ریاض مسرور کی رپورٹ.
انتخابی نتائج کے 2 ماہ بعد اب یہ تقریباً طے ہے کہ کشمیر کی پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی اور ہندو قوم پرست جماعت بی جے پی کشمیر پر مشترکہ حکومت کریں گے. اقتدار کی سیاست میں ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ عیاں طور پر متضاد نظریات کی حامل جماعتیں مشترکہ حکومت پر آمادہ ہو جائیں. طویل تاخیر اور مذاکرات کے متعدد ادوار کے بعد ہی صحیح یہ سیاسی معجزہ کشمیر میں ہونے ہی والا ہے. پی ڈی پی کا کہنا ہے کہ پارٹی کے سربراہ مفتی محمد سعید 1 یا 2 روز میں بھارتی وزیر اعظم کے ساتھ ملاقات کریں گے, جس کے بعد حلف برداری کی تاریخ کا اعلان کیا جائے گا. دلچسپ امر ہے کہ گزشتہ برس کشمیر میں جب انتخابات ہوئے تو پی ڈی پی سمیت سبھی سیاسی گروپوں نے لوگوں سے کہا کہ بی جے پی مسلم دشمن ہے, لہذا اسے اقتدار سے دور رکھنے کے لیے الیکشن میں حصہ لینا ضروری ہے. اس نئے اور انوکھے سیاسی اتحاد کے بارے میں لوگ مختلف آرا رکھتے ہیں.
انہوں نے کہا کہ ہم ایک واحد پارٹی ایسی ہے کہ جو بی جے پی کو دور رکھ سکتی ہے. انہوں نے تب یہ انکشاف کیا کہ این سی
बीजेपी के साथ टाइप करेगी। कुर्सी के लालच के लिए पीडीपी ने बीजेपी के साथ टाइप किया डीमिलिटराइजेशन पर और एम्पावरमेंट ऑफ यूथ, एम्पावरमेंट ऑफ कॉमन कश्मीरी, जो भी उनने बातें वायदे किए हैं अगर वो उन पे खड़े उतरते हैं तो अच्छा होगा कश्मीर के लिए एज इन जनरल।
एक उम्मीद इस गवर्नमेंट से रख सकते हैं कि जो पीडीपी बीजेपी गवर्नमेंट बन रही है, जो बॉर्डर एरियाज के बाकी एरियाज रहते हैं मेन एरियाज टाउन एरियाज, उनसे अफसपा शायद हटाया जाएगा, तो वो एक बड़ी उम्मीद रह सकती है इनसे, ताकि जो मिलिट्री स्ट्रेंथ या वगैरह यहाँ डाउन टाउन में है जिसकी वजह से रोज़ बरोज हालात ख़राब होते हैं तो वो शायद कम हो जाएगा।
ये नहीं है कि बीजेपी और पीडीपी जो हुकूमत बनाने जा रही है इसे कश्मीरियों के साथ कोई वास्ता नहीं। कश्मीरी सिर्फ ये चाहते हैं कि यहाँ पर अमन हो, चाहे बीजेपी आए या कोई और आए, हमें इसके साथ वास्ता नहीं।
तो इस बार लोगों में उम्मीद है क्योंकि हालात भी काफी अब सुधरने वाले हैं, जितने जितने थी उतने है नहीं, तो हमें उम्मीद है इस बार मुफ्ती साहब वैसी सिचुएशन नहीं कर सकता जैसे कि पहले कांग्रेस और एनसी के दरमियान, कांग्रेस और उनके साथ आपस में था।
काबिल जिक्र है कि पीडीपी ने जिन शरायत पर बीजेपी के साथ शराकत इख्तदार का माहिदा किया है, इनमें फौजी कवानीन का खात्मा, कश्मीर को भारतीय आईन में खुसूसी पोजीशन यानी दफा 370 की बरकरारी, पाकिस्तान और अलहदगी पसंदों के साथ मुजाकरात, पावर प्रोजेक्टों की वापसी और फराख दिलाना माली इमदाद शामिल हैं। लेकिन अलहदगी पसंदों ने इस हवाले से सख्त रद्दअमल का इजहार किया है। जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के रहनुमा मोहम्मद यासीन मलिक ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि नई हुकूमत का क्याम कश्मीर में हालात को बिगाड़ सकता है।
तहरीक आजादी के दौरान जो इंपीरियलिस्ट स्टेटें होती हैं वो बहुत बार अपनी फतह का ऐलान कर देते, लेकिन जो लड़ने वाले होते हैं वो दोबारा खड़े हो जाते हैं, और जब हम उनको शिकस्त देंगे उनको दूसरा चांस नहीं मिलेगा, लेकिन हमें हमेशा चांस मिलेगा जब जब वो ये तस्लीम करेंगे कि हमें फतह मिल गई।
वादा रहे 1947 में पाकिस्तान से हिंदुओं के हजारों खानदान हिजरत करके जम्मू में पनाह गुजीन हो गए थे। बीजेपी इन्हें कश्मीरी शहरियत देने का वादा कर चुकी है, लेकिन अलहदगी पसंदों ने इसे कश्मीर में मुस्लिम आबादी के तनासब को कम करने की साजिश करार दिया है। अब देखना यह है कि इस कदर हसास मसाइल के अंबार पर बनने वाली यह हुकूमत कश्मीर में इंतजामिया में असलाहत और तामीर और तरक्की के लिए किस कदर अवामी हिमायत हासिल कर पाएगी। रियाज मसरूर, BBC श्रीनगर।
करिया करिया गांव गांव
रहीम यार खान में लाशों के अमरा एहतजाज भी किया। मोहम्मद काजिम, BBC क्वेटा।
शुमाइला जाफरी, BBC नकियाल सेक्टर लाइन ऑफ कंट्रोल।
लेकिन इस बारे में फौजी हुकाम ने कोई तफसील जारी नहीं की। अजीजुल्ला खान, BBC पिशावर।
हुकूमत पर सियासी दबाव में कमी आएगी या इजाफा होगा। हारून रशीद, BBC इस्लामाबाद।
हमारे नाम निगार।
ऑस्ट्रेलिया के मिचेल मार्श और स्टीव ओकीफ पहला टेस्ट मैच खेल रहे हैं। अब्दुलरशीद शकूर, BBC दुबई।
कौमी असेंबली का इजलास कल फिर होगा। शहजाद मलिक, BBC इस्लामाबाद।
और शाहराहों की सजावट का खास इंतजाम किया जा रहा है। रियाज मसरूर, BBC श्रीनगर।
दूसरी या तीसरी शादी करे तो उसे तलाक मांगने का हक हासिल नहीं है। अम्बर शमसी, BBC इस्लामाबाद।
बाखबर रहने के लिए सैरबीन और जहानुमा सुना कीजिए।
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین BBC کی اردو نشریات میں ابھی جاری ہیں، اور سامعین آپ میں سے زیادہ تر کو تو یہ علم ہو چکا ہوگا کہ BBC اردو سروس کی پہلی مجلس یعنی جہانما کل یعنی 27 فروری کو صبح آخری مرتبہ نشر ہوگا۔ سب سامعین افسردہ ہیں یہ خبر سن کر، خود ہمارے ہاں BBC میں بھی بالکل یہی ماحول ہے۔ ہم آپ کو سنوائیں گے کہ جہانما بند کیوں ہو رہا ہے، چلا کب سے، کس نشیب و فراز سے گزرا جہانما کی ان چار دہائیوں کا احاطہ کر رہے ہیں ہمارے ساتھی شفیع نقی جامی اور راشد اشرف اپنی اس گفتگو میں۔
راشد بھائی، میں مائک آپ کو دینے کے موڈ میں ہوں۔ یہ کیا ہوا، جہانما بند ہو رہا ہے تو بعد میں ہم جائیں گے، یہ پروگرام تھا کیا، اس کی ابتدا کیوں ہوئی، ضرورت کیوں پڑی، کیا ہوا، کیا تھا؟
جہانما جب شروع ہوا 1969 میں تو اس میں صحافت اور سیاست بہت کم تھی۔ یہ ایک طرح کا میگزین پروگرام تھا جو شروع کیا گیا، اور اس میگزین پروگرام میں کچھ تھوڑا سا اس دن کی خبروں کا پس منظر، اور اس کے علاوہ اور بہت ساری عام دلچسپی کی چیزیں تھیں۔ یعنی اس طرح کا پروگرام تھا کہ آدمی صبح کو اٹھے، اپنے دفتر جانے سے جاتے وقت اس نے ریڈیو آن کر دیا، کبھی وہ شیو کر رہا ہے، کبھی ایک پیالی چائے پی رہا ہے
اور پروگرام سن رہا ہے۔
زیادہ توجہ کی ضرورت نہیں۔
اس کا دورانیہ، اس کی ڈیوریشن کیا ہوتی؟
ڈیوریشن شروع میں اس کی 15 منٹ تھی، اور اس کا کوئی بجٹ نہیں تھا۔ مجھ سے یہ توقع کی جاتی تھی کہ میں اپنے جو ساتھی ہیں ان سے مدد لے لیا کروں گا، لیکن ساتھی جو تھے وہ سیر بین کرنے کے بعد بھاگ جایا کرتے تھے۔ خیر میں نے شور مچایا اور جب میں نے شور مچایا بہت زیادہ تو پھر انہوں نے کیا یہ کہ اس کو آدھے گھنٹے کا پروگرام کر دیا اور تھوڑا سا بجٹ بھی دے دیا.
اچھا تو یہ جہنما جس کے اندر یہ ساری کی ساری کائنات 15 منٹ میں یا اس سے بڑھا کر کے آدھے گھنٹے میں دی جاتی تھی, اس کے لیے کیسے پاپڑ بیلنے پڑتے تھے؟ سامعین کی دلچسپی کیا تھی؟ کیا کرنا کیا پڑتا تھا؟ اس لیے ایک آدمی تو نہیں کر سکتا نا یہ.
ہاں نہیں, ایک آدمی جو تھا وہ صرف سوچ سکتا تھا پروگرام کے بارے میں, اس کے ڈھانچے کے بارے میں کیا کرنا ہے کیا کرنا ہے. اسی کو اصل میں دیکھے اردو سروس کا بجٹ ہی کتنا تھا,
کتنا
بہت معمولی سا بجٹ تھا.
یہ کتنا معمولی تھا؟
مثال کے طور پر سائنس کے پروگرام کے لیے ہفتے میں 10 پاؤنڈ مقرر تھے,
انا للہ و انا الیہ راجعون,
یا جہنما کے پروگرام کے لیے 10 یا 12 پاؤنڈ مقرر تھے.
یہ سوا ستیاناس,
یہ سمجھ گئے, اس طرح کے چھوٹے چھوٹے. اچھا لیکن اس زمانے میں فیسیں بھی بہت تھوڑ ہوا کرتی تھیں, 1.5 پاؤنڈ 2 پاؤنڈ 2.5 پاؤنڈ یہ فیسیں دیا کرتے تھے ہم لوگوں کو, جو جنہوں نے آ کے اسکرپٹ لکھ دیا یا کیا کہتے ہیں انٹرویو دے دیا, تو کوئی بہت زیادہ فیسیں بھی نہیں دینی پڑتی تھی.
راشد بھائی ہم اس دور کی بات کر رہے ہیں کہ جب میڈیا ایسا نہیں تھا, جب بہت زیادہ چوائس موجود نہیں تھی, یا سارے ٹیلی ویژن اسٹیشن موجود نہیں تھے, ایف ایم ریڈیو اسٹیشنز نہیں تھے, لے دے کر کے ایک رہ جاتا تھا تورم خان, تو وہ تھا بی بی سی, جس کو سنے بغیر نہ کھانا ہضم ہوتا تھا, نہ ناشتہ ہوتا تھا, نہ کسی سے کوئی بات ہوتی تھی, کہا ہی جاتا تھا یار تم نے بی بی سی سنا, دیکھا تم نے کیا کہا. میں نے وہ دور دیکھا ہے, میں نے وہ دور سنا ہے. راشد بھائی مجھے ایک چیز یاد آ رہی ہے, وادیوں میں سنو جہنما کو, اس کی ایک بڑی ہانٹنگ ٹون تھی, ایک سگنیچر ٹیون ہوا کرتی تھی. جہنما کا نام ایسا تھا کہ لگتا تھا کہ پورا جہان دکھایا جا رہا ہے. یہ نام, یہ سگنیچر ٹیون, اس پروگرام کو پورا یہ لبادہ یا لباس پہنانا, یہ کس کی شرارت تھی, یہ کس کا کام تھا؟
ارے میں نے شروع کے 2 سال کیے پروگرام, اس کے بعد پھر میں سیربین کرنے لگا تھا, اور اس کے بعد پھر دوبارہ 1971 کے بعد 1971 میں, اور اس کے بعد دوبارہ اس کو شروع کیا اس کو کرنا. اصل میں بات یہ ہے شفیع, دیکھو ہم اپنے پروگراموں کی خالی تعریف کرتے رہتے ہیں بعض اوقات.
یہ خیال آپ کا غلط ہے, میں متفق نہیں, لیکن بہرحال آپ استاد ہیں, چلیں.
اچھا لیکن ہوا یہ تھا اصل میں کہ جہنما چونکہ رات کو پیش کیا جاتا تھا, رات کو
برطانیہ کے وقت کو, مطلب رات کو پاکستان صبح سن رہا.
اچھا رات کو ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, ایک میں ٹو بیٹھا ہوا ہوں, کوئی تھوڑا بہت مٹیریل مجھے صبح سے مل گیا ہے, کچھ انٹرویو مل گئے ہیں, ایک کیا کہتے ہیں خبریں پڑھنے والا ہے وہ سامنے بیٹھا ہوا ہے, وہ خبریں اپنی لکھ رہا ہے بیٹھا ہوا, اور میں اکیلا بیٹھا ہوا ہوں ساری رات میں. اس کے بعد پروگرام مکمل کیا. اب دن والے جتنے لوگ تھے نہ وہ اسے سنتے تھے, نہ اس کے اوپر تنقید کرتے تھے, نہ تبصرہ کرتے تھے کوئی, اور اگر آپ نے کوئی بہت تیر مار بھی لیا تو اس کو کوئی پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھنے والا کوئی نہیں تھا.
اچھا تو یہ اگر سیاپا اس وقت بھی تھا تو ایسا لگ رہا ہے جیسے بالکل آپ موجودہ دور کی بات کر رہے ہیں, تو اس میں حالات حاضرہ کا دخل کیسے ہوا؟ اس میں نئی روح پھونکنے کی کوشش بھی تو کی گئی نا,
2-3 مرتبہ 4 مرتبہ کی گئی. اصل میں 1980 کے زمانے میں اس بات کا احساس ہونا شروع ہوا کہ ہندوستان اور پاکستان کے جو سیاسی ماحول ہے اس میں اتنی زیادہ اتار چڑھاؤ ہے کہ اب جہنما میں کو میگزین پروگرام کے بجائے ایک
حالات حاضرہ کا پروگرام
پیش کیا جائے, اور خاص طور سے محمد غیور مرحوم جو تھے انہوں نے اس پر بہت زور دیا, اور چنانچہ 1980 کے زمانے عشرے میں اس کو اس میں حالات حاضرہ کا دخل شروع ہو گیا. تو اس طرح سے تھا, لیکن پھر وہی میں تم سے کہتا ہوں کہ حالات حاضرہ آ گئے, شروع کے دنوں میں بہت عمدہ پروگرام پیش کیے جانے لگے, لیکن آہستہ آہستہ پھر وہی یعنی آلکسی جسے کہتے ہیں, طبیعت اشاعت ہونا جسے کہتے ہیں, وہ ہونے لگتا تھا, اور پھر اس کو دوبارہ اس میں نئی روح پیدا کرنے کی کوشش کی گئی. لیکن اصل میں اس کو جو نئی روح اس میں آئی وہ تقریباً 1996-97 اور بلکہ 2000 کے زمانے سے.
اچھا
یہ وہ دور ہے جب اس میں نئے لوگ آنے شروع ہوئے ہمارے سیکشن میں.
میں بہت دھیان سے سن رہا ہوں.
ہاں اب ہاں اس میں اب مثلاً یہ کہ عباس ناصر آئے, محمد حنیف آئے, زبیر احمد آئے, اس سے پہلے تھوڑے چند سال پہلے شاہد آ چکے تھے, شاہد ملک آ چکے تھے, اپنا
عارف وقار آ چکے تھے,
اور نام لو یار.
میرا نام آپ نے اب تک نہیں لیا.
تمہارا نام اس لیے نہیں لیا کہ تم ذرا سا بعد میں آئے ہو, تم تو ہندی سروس کرتے رہے نا کام, تو اقبال شفیع وسط آ چکے تھے. تو یہ جو ایک نئی ٹیم, چند پرانے لوگ اور کچھ نئے لوگ, ان سب کے نے مل کے اور ایک بہت بڑی جو تبدیلی آئی اصل میں, یہ وہی سن 2000 سے پہلے کا, وہ ہے نئی ٹیکنالوجی. اچھا, اس نئی ٹیکنالوجی کی وجہ سے پہلے یہ ہوتا تھا,
دنیا بدل گئی.
پہلے یہ ہوتا تھا کہ اگر ہمیں کسی خبر کے بارے میں کوئی جانچ پڑتال تفتیش کرنی ہو تو ہم لائبریری میں جاتے تھے, اخباروں کی تراشے نکالتے تھے, ریسرچ کرتے تھے. اب کمپیوٹر کے اوپر سامنے بیٹھ کے ہم سب کچھ ہم کرنے لگے. دوسری جو بہت بڑی بات ہوئی وہ تھا ٹیلی فون کا استعمال. اس سے پہلے ٹیلی فون کا استعمال کے معنی یہ تھے کہ آپ اپنے پورے ہفتے بھر کا
جو بجٹ
ہے وہ ایک ٹیلی فون لائن,
مہینے بھر کی آپ نے اپنی تنخواہ ڈپازٹ کرا دیا.
اچھا, اب ٹیلی فون لائنیں جو تھیں وہ کھل گئی تھیں اور آسان ہو گئی تھیں, لہٰذا انڈیا پاکستان سے انٹرویو کرنا آسان ہو گیا تھا. لہٰذا اس نئی پود نے اور اس ٹیکنالوجی نے مل کے اس پروگرام کو واقعی بہت بلندی پر
سر. اس میں تو مارک ڈاٹ, ولیم کرولی, ڈیوڈ پیج, اتھر علی, یہ سارے کے سارے لوگوں نے بھی تو پورا خزانہ کھول دیا تھا کہ بی بی سی اس کو بڑھانے کے لیے,
اس کو بڑھانے
یہ ہو گیا. لیکن یہاں میں راشد بھائی آپ کو روکنے کی کوشش کر رہا ہوں, اب یہ جو بند ہو رہا ہے آپ کو پتا ہے کیسی کیسی دہائی آ رہی ہے. میں آپ کو ایک جھلک سنواتا ہوں, ذرا سنیں اور پھر میں آپ پہ تبصرہ آپ کا چاہوں گا.
میں حافظ تاج مامو جی پیر سید گیلانی ایف آر ٹانک سے بول رہا ہوں. بی بی سی کا صبح کی نشریات پروگرام جہان و ماں بند ہونا مجھے شدید صدمہ پہنچا. میں بینائی سے محروم تھا, اب سماج سے محروم ہو گیا. چلو جی, بی بی سی والے جہاں بھی ہو اللہ سب کو سلامت رکھیں.
کیا کہیں گے راشد صاحب؟ اگلا کہہ رہا ہے کل میں بینائی سے محروم تھا, آج میں سماج سے بھی محروم ہو گیا.
ہاں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, اور واقعی دکھ کی بات ہے کہ آپ جیسے سامے, آپ جیسے لوگ جسے پسند فرماتے ہیں ان کی خواہش پوری نہیں کی رکھی جا سکتی, اور باقی بہت دکھ کی اور افسوس کی بات ہے, لیکن بہرحال کچھ نہیں کیا جا سکتا.
چلیں محترم راشد ارشد صاحب, میں آپ کو اتنی آسانی سے تو باہر نہیں جانے دوں گا. آخر میں میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ یہ بند کر دیا آپ نے پروگرام, کیوں بند کیا ہے؟ اس کی منطق, ریزننگ, لاجک مجھے سمجھائیے گا تاکہ میں اپنی سینہ کو بھی بند کر دوں.
دیکھیے, اس کی دلیل, اس کی لاجک جو ہے وہ آپ کے چاروں طرف بکھری ہوئی ہے. سب سے پہلی بات, بڑی بات یہ ہے کہ اب نئی ٹیکنالوجی کی وجہ سے پاکستان میں اتنے بہت سے ٹیلی ویژن اسٹیشن, ریڈیو اسٹیشن آ چکے ہیں جن سے لوگ استفادہ کرتے ہیں. پھر یہ کہ آپ کا یوٹیوب ہے اور فیس بک ہے جس پر لوگ براہ راست نہ صرف خبریں دیکھتے ہیں بلکہ ان خبروں پر براہ راست تبصرہ بھی کر سکتے ہیں, اس میں شامل ہوتے ہیں براہ راست. تو ایک تو بہت بڑی بات یہ ہے. دوسری چھوٹی سی بات میرا خیال ہے, مجھے معلوم نہیں ٹھیک سے, لیکن میرا خیال یہ ہے کہ بی بی سی کی مالی مشکلات جو ہے ان کا بھی اس میں دخل ہوگا یقینی طور پر. اور تیسری بہت بڑی بات میرے خیال میں یہی ہوگی کہ شارٹ ویو کے اوپر یہاں سے جب پروگرام جاتا ہے تو اس کو سننے میں مشکل ہوتی ہوگی. تو یہ تمام باتیں ہیں جن کی وجہ سے یہ پروگرام بند ہو رہا ہوگا.
اصل میں لگتا ہے راشد بھائی کہ آپ کو الہام ہے, یا الہامی کیفیت میں آپ اس وقت کہہ رہے ہیں. تینوں وجوہات ہیں, ایک تو یہ شارٹ ویو, دوسرا یہ کہ یہ جو ٹیکنالوجی ہے بڑھ گئی, تیسرا یہ کہ جو مالی قدغنے ہیں ان سے بھی بی بی سی بہت اچھی طریقے سے واقف ہے, اور بجائے اس کے کہ یہ پیسہ ادھر لگے اب وہ دوسری طرف لگا رہی ہے. جو نیا مین آ رہا ہے, جو نیا طریق آ رہا ہے براڈ کاسٹنگ کا, خواہ وہ لوکل پارٹنرز ہو, وہ ٹیلی ویژن ہو, ہماری ویب سائٹ بی بی سی اردو ڈاٹ کام ہو, ان پر سرمایہ صرف کر رہی ہے, اسی کے لیے وہ لگا رہے ہیں. تو میرے لیے راشد بھائی کل بھی بی بی سی اردو سروس میں, خواہ میں ہندی سروس میں تھا 9.5 سال, لیکن سعادت تھی آپ کے ساتھ کام کرنے کی, بہت کچھ میں نے بھی سیکھا, اور مجھے انتہائی خوشی ہوئی کہ آپ آج, جبکہ یہ جہنما مجھے
کہنا چاہیے کہ اپنے عروج پر جا کر کے بند ہو رہا ہے, یعنی کہ لوگ معافی مانگ رہے ہیں, اللہ کا واسطہ جا بند کر دے کیا کرے گا, جیسے آج کل پاکستانی کھلاڑیوں کے لیے ورلڈ کپ کرکٹ میں کہا جا رہا ہے. ایک صحیح موقع پر آپ نے آ کر کے سرپرستی فرمائی. محترم رشید اشرف صاحب, میں آپ کا انتہائی شکر گزار ہوں.
شکریہ.
جہانما کل آخری بار نشر ہوگا, اس پر ایک گفتگو آپ نے سنی. بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر اس وقت سب سے زیادہ پڑھی جانے والی خبر یہ ہے کہ دولت اسلامیہ کا جہادی جون لندن کا رہائشی برطانوی نکلا. اس کے ساتھ ہی سیربین اپنے اختتام کو پہنچا. سیربین کے ایڈیٹر تھے جعفر رضوی اور پروڈیوسر تھے سلیم قاضی. اسٹوڈیو مینیجرز کے فرائض انجام دیے لندن میں پال میسن نے اور اسلام آباد میں عامر صدیق نے. ماہوارہ ستر کو تمام ساتھیوں کے ساتھ اجازت دیجیے, اور آخر میں اہم عالمی خبروں کے خلاصے کے ساتھ احمد رضا.
شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ کی ویڈیوز میں لوگوں کو قتل کرتے ہوئے دیکھے جانے والے نقاب پوش جہادی کی شناخت برطانوی شہری کی حیثیت سے ہوئی ہے. دولت اسلامیہ نے آج ایک ویڈیو جاری کی ہے جس میں اس کے جنگجو عراق کے ایک عجائب گھر میں قدیم نوادرات کو تباہ کرتے ہوئے دکھائے گئے ہیں. افغانستان کے دارالحکومت کابل میں ایک سفارتی قافلے پر خودکش بم حملے میں ایک ترک فوجی ہلاک ہو گیا. افغانستان کے ہی شمالی صوبے پنشیر میں برفانی تودے گرنے سے ہونے والی اموات کی تعداد 200 سے تجاوز کر گئی. پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف نے بھارتی سیکرٹری خارجہ کی پاکستان آمد سے چند دن پہلے یہ کہا ہے کہ لائن آف کنٹرول اور ورکنگ باؤنڈری پر بھارت کی کسی بھی طرح کی اشتعال انگیزی کا مناسب جواب دیا جائے گا. اور بلوچستان میں مقامی حکام کے مطابق خسرے سے 8 بچے فوت ہو گئے ہیں. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.